الإبل وقارب السكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عبد القاسم محمد وعلى ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار سكين الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر عصمتهم اجمعين امين يا رب العالمين. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ جس میں پروردگار عالم مومنین کے لیے بشارت کے اسباب و بشارت کے وہ مواقع فراہم فرما رہا ہے اور جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اگر تم بعنوان مومن بشارت چاہتے ہو تو تمہیں توبہ کرنا چاہیے، تمہیں بعنوان مومن عبادت کرنی چاہیے، تمہیں روزے رکھنے چاہیے، خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. اگر کسی نے ان تمام باتوں کو اپنا لیا تو وہ مومن بھی ہے اور اللہ اس کو خوشخبری بھی دے رہا ہے. وَلَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ایسے ہی لوگوں کو جن کے اندر نو صفتیں پائی جاتی ہیں ان کے لیے عاقبت اور آخرت میں جنت اور ان کے لیے بہترین مقام و مرتبہ ہے. یہ تھا قرآن کا وہ مفہوم جسے میں کئی دنوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ ہمارا گزشتہ دو دنوں سے موضوع چل رہا ہے کہ زمانۂ غیبت میں ایمان کے چاہنے والوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اب تک جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں آپ کے سامنے آج کے اس جلسے اور اس نشست کا پہلا عنوان حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان کی آمد کا انتظار کریں. پہلا آج کا ہمارا یہ ایک درس ہے کہ انتظار ایمان کی آمد کا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل آپ کی امت میں سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تمام عمل میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر عمل یہ ہے کہ ہماری آخری نشانی کا انتظار کیا جائے. اگر کوئی شخص انتظار کر رہا ہے ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وہ گویا بہترین عمل انجام دے رہا ہے. اس سلسلے میں انتظار کسے کہتے ہیں اور انتظار کے معنی کیا ہے، اس کو آپ اپنے ذہنوں میں اس حدیث کی روشنی میں، حدیث ہے بہار کے اندر اور یہ حدیث ہے جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بہار کے اس حدیث میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کے جلسے میں اصحاب کے درمیان چاہنے والوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ اللہ زمین پر ہمیشہ اپنی ایک معصوم حجت کو باقی رکھتا ہے، اور اگر زمین پر اللہ کی کوئی معصوم حجت نہیں ہوگی تو امام فرماتے لم یعبد اللہ، اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. یعنی جب تک زمین پر عبادت ہو رہی ہے خدا کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین پر کوئی معصوم ہے جس کی عبادت کے ذریعے سے دنیا کے دوسرے غیر معصوم عبادت کر رہے ہیں. امام نے جب اس حدیث کو بیان فرمایا تو امام کے اس محفل اور مجلس کے اندر جناب سلیمان نام کے ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے. جناب سلیمان نے امام صادق سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اگر امام کا ہونا ضروری ہے اور آپ تین نسل کا اور آپ ہی کے سلسلے کا ایک آخری فرد جب پردہ غیب میں چلا جائے گا تو یہ بتائیے. سوال کو عربی میں لکھنا چاہیں تو آپ عربی میں لکھ سکتے ہیں، اگر آپ ترجمہ سننا چاہیں ترجمہ سن لیں. جناب سلیمان نے پوچھا کیسا ینتفع الناس بالحجت الغائب المستور. امام صادق سے پوچھا کیسا ینتفع الناس بالحجت الغائب المستور. مولا یہ بتائیے، جو امام غائب بھی ہوگا اور نظروں سے اوجھل بھی ہوگا، اس امام کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ کتنا اہم سوال جناب سلیمان نے کیا ہے. امام صادق سے سوال کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی ہوتا تو زبان لنگ ہو جاتی اور گم ہو جاتی زمان اور جواب سے قاصر ہوتا. جیسے ہی انہوں نے پوچھا مولا یہ بتائیے، جب آخری وارث آپ کا پردہ غیب میں چلا جائے گا تو اس کے غیب کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو امام فرما رہے ہیں، پھر حدیث کو جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ لے امام کی حدیث کو. یہ جناب سلیمان کا سوال ہے، امام نے جواب دیا کما ینتفعون بالشمس اذا فطر بالسحاب. کیا سنو، لوگ اسی طرح سے وجود امام سے فائدے حاصل کریں گے جیسے بدنی میں جب سورج چلا جاتا ہے تو بدنی میں سورج کے جانے کے بعد بھی سورج کی کرنیں زمین پر آتی ہیں مگر کھل کر نہیں آتی ہیں. جیسے بدلی میں چلے جانے کے بعد سورج کی کرنوں سے دنیا والے فائدہ اٹھاتے ہیں، جب غیبت کے اوپ میں امام چلا جائے گا تو دنیا والوں کو بھی یہی اسی انداز سے فائدے پہنچیں گے. عزیزان گرامی، یہاں کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو جتنی مثالیں آپ ذہن میں قائم کرنا چاہیں قائم کر سکتے ہیں. میں چند باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ سے کہا افضل العبادہ اور افضل الاعمال، بہترین اعمال انسان کی حیات کا یہ ہے کہ انسان امام کا انتظار کر رہا ہو. اب عزیزان گرامی، جب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جیسے سورج کا بدنی میں چلا جانا انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح غیبت کے اوق میں امام جب چلا جائے گا فائدہ پہنچے گا. چند چھوٹی چھوٹی آپ باتیں یاد رکھیے. جب سورج بدلی میں چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے زندگی میں تکلیف دہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ سے بدبو پیدا ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ سورج کی ریز اور کرنیں بہت سے جراثیم کو جلا دیا کرتی ہیں، اور جو جراثیم جل نہیں پاتے ہیں وہ پھر بدلی کا سہارا لے کر بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اور ماحول میں ایک بو اور ایک بدبو اور ایک عجیب سی گھٹن سی پیدا ہونے لگتی ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے، جب سورج نہیں ہوگا تو ماحول میں بدلی میں ایک بدبو پیدا ہونے لگتی ہے، پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب سورج اوک میں ہوگا، جب سورج بدلی کے اندر ہوگا، تو چھوٹے چھوٹے کیڑے جو سورج کی ریس سے مر جایا کرتے تھے ان کو زندگی مل جاتی ہے، اور وہ جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے برساتی کیڑے پیدا ہونے لگتے ہیں. بس دو باتوں کو ابھی سنیے، بات کو ابھی آگے بڑھانا ہے. اگر ہمارے دنیا کا سورج بدلی میں چلا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے برساتی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. جب فاطمہ کا سورج پردہ غیب میں جائے گا تو عقیدوں کے چھوٹے چھوٹے جراثیم پیدا ہو جائیں گے، عقیدوں اور فکروں کے جراثیم پیدا ہوں گے. کہیں بہائی بن کے کوئی آئے گا، کوئی دوسرے فرقے اور نظریات لے کر آئے گا، یہ سارے کے سارے نظریے نہیں ہیں، یہ سورج کے بادل کی اوٹ میں چلا گیا ہے. لہذا سورج کے نہ ہونے سے یہ برساتی عقیدے ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں، ذرا سا انہیں کوئی تیز آنکھ ملی یہ فوراً عقیدے سمٹ کے رہ جائیں گے. تو ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسری بات سنیے، جب سورج زمین پر نہیں ہوتا بادل کے اندر ہوتا ہے تو بہت سے ماحول میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، مگر انسانی زندگی کاروبار سے معطل نہیں ہوتی، کاروبار میں سب مشغول رہتے ہیں. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا سب سے بڑا جو نقصان مومنین کو پہنچ رہا ہے وہ نقصان یہ پہنچ رہا ہے کہ مومنین دکھ اور درد بھری زندگی رکھتے ہیں. جب حضرت آ جائیں گے تو دکھ اور درد سے بھری زندگی ختم ہو جائے گی، دکھ اور درد سے بھری زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ نے آسمان سے چار پتھر نازل کیے، اللہ نے آسمان سے چار پتھر نازل کیے ہیں، اور چاروں پتھروں کی ایک عجیب سی تاریخ ہے. میں فقط آپ کو ایک پتھر کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ پتھر ہے جس کے لیے قرآن نے کہا، فضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنت عشرت عینا. جناب موسیٰ کو خطاب ہو رہا ہے، اے موسیٰ آپ اس پتھر کے اوپر عصا کو ماریے. جب جناب موسیٰ نے عصا کو مارا تو اس سے چشمہ جاری ہو گیا. روایتیں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں بتاتی ہیں کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو ایک حضرت کا ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا انسان ہوگا جو اعلان کر رہا ہوگا. جب مومنین حضرت کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو اعلان کر رہا ہوگا، تم کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے کے نہ چلو. پہلا نقصان غیبت کا یہ ہے کہ آج ہم کو اپنی زندگی کو چلانے میں اور اپنی معمولی زندگی کو باقی رکھنے میں مکان کا مسئلہ، کپڑے کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، اور بمبئی کی زبان کبھی کبھی بول دیتا ہوں، دھندا مندہ چل رہا ہے. تو یہ سارے مسئلے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ چونکہ مولا پردہ غیب میں ہیں، تو جس وقت حضرت تشریف لائیں گے تو ایک منادی ندا کر رہا ہوگا، تم لوگ کھانے پینے کے سامان لے کے نہ چلو، اس لیے کہ موسیٰ کا وہ پتھر حضرت کے ساتھ چل رہا ہے، اور جہاں کے اوپر جس کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی اس پتھر کو اونٹ سے اتارا جائے گا، سواری سے اتار کے زمین پر رکھا جائے گا اور اس پتھر کے قریب جا کر انسان اپنی ضرورت کی ہر چیزوں کو لے سکتا ہے. اے عزیزان گرامی, اگر موسیٰ کے ساتھ آیا ہوا پتھر اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ہر ضرورت کو پورا کر دے, تو اگر فاطمہ کا لخت جگر ظاہر ہو جائے گا تو کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کر دے گا. تو یاد رکھیے گا, غیبت کا یہ ایک نقصان ہے. تو غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو انتظار کرنا چاہیے, اور انتظار دیکھیے, جب سورج بدلی میں ہوتا ہے تو جن کے گھروں کو روشنی نہیں ملتی انہیں ہر وقت انتظار ہوتا ہے, کب سورج نکلے گا. ہر لمحہ وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں, اس لیے کہ کپڑے بھیگے پڑے ہوئے ہیں, زندگی معطل پڑی ہوئی ہے. سورج کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ فٹ پاتھ کے اوپر دکانیں لگاتے ہیں, وہ دکانیں بھی نہیں لگا پا رہے ہیں, اس لیے کہ جگہ نہیں مل رہی ہے. یعنی جن کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بدلی میں ہر وقت سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو امام صادق نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے سیاح کو ہونا کیسا چاہیے, جیسے ایک مجبور آدمی سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب سورج نکلے گا. تم بھی اپنی زندگی کو امامت کے ظہور سے ایسا جوڑ دو کہ تمہارے ہر لمحے سے یہ انتظار کی جھلک آ رہی ہو, کب امام پردے سے باہر آئے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزو, یہ یاد رکھیے, انتظار ہم بھی کر رہے ہیں, انتظار پیغمبر نے بھی کیا, انتظار خدا بھی کر رہا ہے. ہماری عبادتوں میں ایک عبادت یہی ہے جس میں ہمارا خدا بھی ہمارے ساتھ شریک ہے, اور دو چار چیزیں ہیں جس میں رب ہمارا ہمارے ساتھ شریک ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین, تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں, وہ بھی انتظار کر رہا ہے. تو انتظار صفات رب العزت میں ہے, انتظار ہر شخص کو کرنا چاہیے. انتظار نعمت, پیغمبر اکرم نے بھی انتظار کیا. راضی کی ایک تفسیر ہے جس کو تفسیر راضی کہتے ہیں. تفسیر راضی میں خود راضی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کو قرآن 23 سال میں کیوں دیا گیا, اس لیے پیغمبر اکرم کو قرآن 23 سال میں دیا گیا, اور جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ایک بار انبیاء کے اوپر آئی ہیں, قرآن 23 سال میں آیا. وہ اس کی اخبار لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیوں آیا ہے قرآن 23 سال میں. پیغمبر کو پروردگار عالم نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس کا رشتہ خدا سے ٹوٹ جائے, لہذا پیغمبر ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر سیکنڈ, ہر آن انتظار کر رہے تھے. ہو سکتا ہے جبرائیل کوئی آیت لے کے آئیں, ہو سکتا ہے جبرائیل کوئی آیت لے کے آئیں, ہو سکتا ہے جبرائیل کوئی آیت لے کے آئیں. یعنی پیغمبر ہر سیکنڈ لمحے میں جبرائیل اور قرآن کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. اگر نبی قرآن کا انتظار, قرآن ثابت کا انتظار کر سکتا ہے, تو اگر ہم قرآن ناطق کا انتظار کر رہے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے. تو انتظار شان ہے, تو پہلا مرحلہ انتظار کا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انتظار کریں. اور عزیزان گرامی, جب معصوم نے فرمایا کہ اسی طرح سے فائدہ حاصل کریں گے جیسے سورج سے دنیا والے فائدہ حاصل کرتے ہیں, بمبئی میں مثال بہت آسان ہے سمجھا دینا, بمبئی سے ہٹ کے ذرا مشکل ہو جائے گا. سورج کے چلنے کا ایک راستہ ہے, آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ بہتر سمجھ رہے ہیں. سورج نکلتا ہے ادھر سے اور ڈوبتا ہے ادھر, بس فرق یہ ہے گرمی جاڑے میں ذرا سا سورج ڈھل کے نکلتا ہے, جاڑے میں اور گرمی میں ذرا سر کے اوپر سے گزرتا ہے. عزیزو جوانوں, میں بزرگوں سے نہیں, وہ تو ماشاء اللہ عمل کی دنیا میں ہم سب سے آگے. جن گھروں کو سورج کی روشنی نہیں ملتی, اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ گھر سورج کے راستے میں نہیں پا رہے ہیں. یہ ایک کامن کی بات ہے, جن گھروں میں سورج کی روشنی نہیں آ رہی ہے اس کے معنی یہ ہیں ان گھروں کی کھڑکیاں سورج کے راستے میں نہیں آ رہی ہیں, اور اگر سورج کے راستے میں وہ کھڑکیاں ہوں گی, ان کے دروازے ہوں گے, ان کے ونڈوز ہوں گے, تو سورج کی دھوپ ان کے گھروں میں جائے گی, اور اگر چھوٹی کھڑکیاں ہیں تو کم دھوپ آئے گی, بڑی کھڑکیاں ہیں تو زیادہ دھوپ آئے گی. اور اگر سورج کے راستے میں نہ کھڑکیاں ہیں نہ دروازے ہیں, نہ چھوٹے ہیں نہ بڑے ہیں, تو اس گھر کو روشنی نہیں ملے گی. جب نہیں ملے گی تو عزیزان گرامی یاد رکھنا, یاد رکھنا, اگر کسی کو امام زمان کے وجود سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اپنے کو امامت کے راستے میں رکھنا پڑے گا. جب امامت کے راستے میں اپنے گھر کو بنائے گا تو اس کے وجود کو امامت کی روشنی سے فائدہ پہنچے گا, اور اگر امامت کے راستے سے اپنے کو ہٹا دیا تو جیسے بمبئی کے وہ گھر ہیں جس کے اندر جب کبھی روشنی نہیں آتی, دن بھر چراغ جلاتے ہیں, اپنی بجلی بھی جلاتے ہیں مگر گھر کو روشنی نہیں ملتی, تو جو امامت سے دور ہو جاتے ہیں ان کے گھر کو اندھیرا ہی, ان کے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا, جتنا بڑا دروازہ ہوگا اتنا ہی زیادہ روشنی آئے گی. عمل کے دروازے کو اتنا بڑا کر دو کہ امامت کی روشنی بھرپور گھروں میں آ رہی ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یاد رکھیے, یاد رکھیے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام نے فرمایا ہے ینتفعون, لوگ اسی طرح سے فائدہ حاصل کریں گے جیسے سورج سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی, امامت ایک سورج ہے, تو پہلا مرحلہ انتظار کا, اور دوسرا مرحلہ یاد رکھیے گا, یہ انتظار ایک بہت بڑی نعمت. آج آپ کو اس انتظار کی قیمت بتانے آیا ہوں. آپ کی ذمہ داریوں میں ہے کہ اس انتظار کی قیمت کو پہچانیے اور اپنی قیمت کو پہچانیے. پیغمبر اکرم, نبی اکرم کی بات کر رہا ہوں, جن کی بزم ماشاء اللہ رنگ برنگے لوگوں سے بھری تھی. پیغمبر اکرم نے اپنی بزم میں ایک مرتبہ فرمایا, اللہم لقنی, اللہم لقنی الاخوان. پھر تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد فرمایا, اللہم لقنی الاخوان. پیغمبر کا ارشاد, اے میرے پالنے والے, میرے بھائیوں کو مجھ سے ملا دے. سنیے اس حدیث کو سنیے, اللہم لقنی الاخوان, اے میرے پالنے والے, میرے بھائیوں کو مجھ سے ملا دے. جس وقت پیغمبر اکرم نے یہ کہا ہے, اصحاب نے فرمایا, یا رسول اللہ, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ پیغمبر اکرم نے کہا, نہیں, تم ہمارے صحابی ہو, ہمارے بھائی نہیں ہو. تم ہمارے صحابی ہو, بھائی نہیں ہو. پوچھا صاحب نے, یا رسول اللہ, آپ کے بھائی کون لوگ ہوں؟ کہا, سنو, یہ حدیث کئی جگہوں کے اوپر ہے, کئی انداز سے ہے, میں دو تین حدیثوں کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں. کہا, سنو, تم نے مجھے دیکھا, ایمان لائے, کمال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میری آواز سنی نہ میری زیارت کی, فقط کتاب ہوگی میری اور اس کتاب سے وہ ہمارے دین پر باقی ہوں گے. عزیزو, اگر ہماری ذمہ داری کو, اپنی ذمہ داریوں کو زمانے غیبت میں کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے ایمان کے فقروں کو خوب اور نبی کے فقروں کو خوب آزما لے. ایمان نے کہا اللہم لقن الاخوان, اے پالنے والے ہمارے بھائیوں کو ہم سے ملا دو, ملا دے. یہ بتائیے نبی کا بھائی ہوگا کون؟ کیا نبی کا بھائی وہ ہوگا جو جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا صادق الوعد پیغمبر کا بھائی وہ ہوگا جو جھوٹ بول رہا ہے؟ نبی نے کہا اللہم لقن الاخوان, اے پالنے والے ہمارے بھائی کو ہم سے ملا دے. نبی صادق الوعد تھا, نبی کا بھائی وہ ہوگا جو سچا ہوگا. نبی اتنا سچا تھا کہ کافر امانتیں رکھوا رہے تھے. اگر نبی کا بھائی بننا ہے تو اتنا امین بننا پڑے گا انسان کو کہ دشمن بھی یہ اعتبار کر لیں کہ یہ انسان امین ہے. کیا نبی کا بھائی وہ ہوگا جو نمازیں نہ پڑھتا ہو؟ کیا نبی کا بھائی وہ ہوگا جو روزے نہ رکھتا ہو؟ کیا نبی کا بھائی وہ ہوگا جو قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو؟ کیا نبی کا بھائی وہ ہوگا جو بھائی سے حسد کر رہا ہو؟ کیا نبی کا بھائی وہ ہوگا جو بھائی کی غیبت کر رہا ہو؟ کیا نبی کا بھائی وہ ہوگا جو بھائی کے لیے برائیاں تلاش کر رہا ہو؟ اگر انسان میں برائی ہے, اگر انسان حاسد ہے, اگر انسان غیبت کر رہا ہے, اگر انسان جھوٹ بول رہا ہے, اگر انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اگر انسان روزہ نہیں رکھ رہا ہے, تو یہ سوچ لے وہ نبی کا بھائی نہیں ہے. اور جب نبی کا بھائی نہیں ہے تو زمانۂ غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے نبی کا بھائی بننا پڑے گا. نبی کا جو بھائی ہے, نبی نے ایک سیدھی مسجد میں اعلان کیا کہ آج میں اصحاب کے درمیان برادری قائم کرنا چاہتا ہوں. یہ جو جس کے لائق تھا سب کو اس کا بھائی بنا دیا. اس کے بعد کہا اے علی تم آؤ, تم ہمارے بھائی ہو. معلوم ہوا اگر نبی کا بھائی بننا ہے تو علی کا کردار پیدا کرنا پڑے گا, علی کا مزاج پیدا کرنا پڑے گا, علی کا حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا, علی کا عزم پیدا کرنا پڑے گا. اگر انسان نے یہ کر لیا ہے تب زمانے غیبت میں فرائض کو سمجھ رہا ہے, اور اگر انسان نے یہ نہیں کیا ہے تو اپنے فرائض سے غافل ہے. انسان سمجھے امام کے ذمہ داریاں کیا. سنو, ایک حدیث لکھ کے لایا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. آپ اگر آپ مل کے اتنا سلوات پر ہیں, دیکھیے عزیزو, میں کسی کے دل کو نہیں دکھاتا, میں یہ نہیں کہتا کہ محبت اہل بیت اثر نہیں رکھتی, یہ اثر رکھتی ہے. لیکن کسی بڑی سوسائٹی میں جانے کے لیے آپ اپنے کپڑوں کی کریز تک کو مد نظر رکھتے ہیں کہ آج جس میں ڈنر میں جا رہا ہوں, لنچ میں جا رہا ہوں, پارٹی میں جا رہا ہوں, ہمارے کپڑے کی کریز خراب نہ ہو. کپڑا سوسائٹی کے اعتبار سے ہو. اگر دنیا والوں کی سوسائٹی میں جانے کے لیے کپڑوں کو دیکھا جاتا ہے تو آل محمد کی سوسائٹی اور بد میں جانے کے لیے کردار کو دیکھا جائے گا. وہاں جانے کے لیے کردار کی ضرورت ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس نعمت کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. امام زین العابدین فرماتے ہیں, سنیے گا, امام فرماتے ہیں, من سبق علی ولایتنا فی غیبت قائمنا, جو ہم اہل بیت کی محبت پر زمانۂ غیبت میں باقی ہے. حدیث سننے کے لائے تھے آپ, پہچانے کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم ڈگمگا جائیں. من سبق علی ولایتنا ہی غیبت قائمنا, جو زمانہ غیبت میں ہم اہل بیت کی محبت پر باقی ہے. آتاہ اللہ اجرا الف شہید, اللہ اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب عنایت کرے گا. آتاہ اللہ اجرا الف شہید, اللہ 1000 شہیدوں کا اسے ثواب کرامت فرمائے گا. مثلا شہداء احد و بدر, اور کون سے شہید؟ ان شہیدوں کے جیسے جو بدر و احد میں شہید ہوئے ہیں. تو بدر و احد میں شہید ہو جانے والے شہیدوں کے جیسا اجر ملے گا اگر انسان ولایت آل محمد پر باقی ہے زمانے غیبت میں. تو زمانے غیبت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دامن محبت میں پر ذرہ برابر کوئی دھبا نہ آنے پائے. اور وقت میرا تمام ہونا چاہتا ہے, میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹ کے بتا دوں, آخری بات سنانے جا رہا ہوں, پھر اگر عمر رہی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج ہماری جو شروع کا یہ آخری ٹاپک ہے, کل سے دوسرا ٹاپک شروع ہونے والا ہے. اگر ضرورت ہوئی تو میں اسی کو بھی اور چلاؤں گا. عزیزو, یہ بزنس سٹی, میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں. ایک صاحب تھے نجف اشرف میں, انہیں علم جفر آتا تھا. علم جفر سے انسان کچھ نقوش کچھ کھانے ہوتے ہیں, ایک علم ہے مستقل اور جو معتبر علم میں سے ہے. یہ نہیں ہے کہ معتبر علم نہیں ہے, علم معتبر ہے. اس علم کے ذریعے انسان ہر چیز کو معلوم کر لیتا ہے, جو عموماً کامن انسان سے چھپی ہوتی ہے اسے معلوم کر لیتا ہے. ایک صاحب کو اس کا علم تھا, انہوں نے کچھ اپنے علم کے ذریعے سے معلوم کرنا چاہا کہ حضرت کہاں. جب انہوں نے اسے معلوم کرنا چاہا تو انہیں ان کے اس نقشے میں حضرت دکھائی دیے. امیر المومنین کے حرم کے سامنے ایک چوراہا تھا, ایک پارک تھا. پارک کے سامنے انہیں دکھائی دیے نقشے کے اندر, اور وہ مدد کے اندر تھے. انہوں نے کہا موقع غنیمت ہے, چلو جلدی سے, کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے, ابھی حضرت سے یہاں ملاقات ہو سکتی ہے. وہ اپنے علم کے سہارے وہ پہنچے اس پارک کے قریب. وہاں پر انہوں نے دیکھ تو لیا حضرت کو, لیکن وہ جب بڑھنا چاہ رہے تھے تو وہاں سے اب بڑھ نہیں پا رہے ہیں, وہ سارا علم دھرا کا دھرا رہ گیا. حضرت کو انہوں نے دیکھ تو ضرور لیا, لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ گفتگو کریں. اتنے میں ایک عورت آئی, اور وہ کوئی بہت بڑے آدمی کے پاس نہیں بیٹھے تھے حضرت, فٹ پاتھ کے اوپر چھوٹی سی ایک, اب بمبئی کی زبان میں نہیں جانتا, ایک چھوٹی سی گومتی, چھوٹی سی جگہ کے اوپر, فٹ پاتھ کے اوپر چھوٹی سی جگہ کے اوپر وہ ایک ٹوٹے پھٹے اچھے نئے پرانے تالے لے کر کے بیچتا تھا وہ شخص, جس کی دکان پر حضرت بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت آئی, اور آنے کے بعد اس عورت نے اس شخص سے کہا, اے بھائی یہ میرا تالا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, اس تالے کو تم خرید لو. اس نے تالے کو دیکھا, کہا اے مومنہ اس تالے میں کنجی نہیں ہے, اس تالے کی قیمت میں تم کو 6 دینار ہندوستانی سمجھ لیجیے, 6 روپے میں تم کو دوں گا. اگر تمہیں منظور ہے تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. اس مومنہ نے کہا, تم نے 6 روپے قیمت لگا دی, اب تک کوئی 2 لگا رہا تھا, کوئی 1.5 لگا رہا تھا, تم نے 6 لگا دی, دے دو, میری ضرورت پوری ہو جائے گی. اس مرد مومن نے کہا کہ دیکھو میں اس میں کنجی لگاؤں گا اور مجھے 1.50 فائدہ ہوگا, 50 پیسے کی کنجی ہو جائے گی, 50 پیسہ میرا منافع ہوگا. اور جس نے تالے کو دیا پیسے کو لیا لے کے وہاں سے چلی گئی. جب چلی گئی تو ایک مرتبہ حضرت مخاطب ہوئے اور ان صاحب کی طرح جن کے ہاتھ میں علم جفر کا نقشہ تھا, کہا سنو سنو یاد رکھو, میں تمہارے پاس آؤں گا اگر تمہارا مزاج تمہارے مزاج میں اس انسان جیسی دیانت پیدا ہو جائے گی, اگر تمہارے مزاج میں ایسی دیانت پیدا ہو جائے تم کسی کو مس یوز نہ کر رہے ہو, تم کسی کی ضرورت کے اوپر اس سے غلط فائدہ نہ حاصل کر رہے ہو تو تمہیں ہمارے تلاش کی ضرورت نہیں ہے, تم جہاں کہیں بھی ہوگے ہم تمہارے گھر آ کے اپنی زیارت کرا دیں گے. اس بزنس سٹی میں جو لوگ تجارت کر رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ منافع اتنا منافع لینا چاہیے جو منافع بازار کے منافع کے مطابق ہے, گاہک کا گلا نہیں کاٹنا چاہیے, خریدار کی پوری پونجی نہیں لے لینی چاہیے. اگر انسان میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا, یہ صلاحیت پیدا ہو گئی, یہ ولولہ پیدا ہو گیا تو یاد رکھے گا زمانۂ غیبت میں اپنے فرائض کو ادا کر رہا ہے, اور اگر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے دو پیسے کے مال کو تم تین پیسے کے مال میں بیچ سکتے ہو, اگر تم نے تین پیسے کے مال میں تین پیسے میں مال کو بیچا تم نے مال کو بیچا ہے مولا کی دیا سے لیا ہے, اور اگر تم نے دو پیسے سے مال کو سات روپے میں بیچا ہے تو مال کو بیچ کے سات روپیہ تو ضرور کما لیا لیکن نگاہ مولا میں جو گر گیا وہ کائنات کی نگاہوں میں اٹھ نہیں سکتا ہے. اگر نگاہ امام میں عزت چاہتے ہو تو نگاہ امام میں عزت بس اس وقت ملے گی جب صادق بنو گے, دیندار بنو گے, پرہیزگار بنو گے, تقویٰ رکھنے والے بنو گے, تب جا کر کے انسان کو امام کی نگاہ میں عزت ملے گی. اور عزیزان گرامی آپ نے سب جمعہ میں پرسوں پڑھا ہوگا, اے معبود منزل لدی یرعنی, اے معبود منزل لدی یرعنی منزل لدی یرفعنی ان وضعتنی, اے پالنے والے جس کو تو نے گرا دیا اسے کون اٹھا سکتا ہے, اور جس کو تو نے عزت دے دی دنیا میں اسے کون ذلیل کر سکتا ہے. تو عزت خدا کے ہاتھوں میں ہے, رحمانیت خدا کے ہاتھوں میں ہے, یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, اگر آپ زمانے غیبت میں اپنے فرائض سمجھنا چاہتے ہیں تو ان دین کی راہوں کو اختیار کیجیے جن دین کی راہوں میں پیغام حیات پایا جاتا ہے. بس عزیزو میں بات کو تمام کر رہا ہوں, کل کی بات کا ایک بقیہ جس کو بعد میں میرے دوستوں نے پوچھا تھا میں اسے مکمل کر کے اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا نماز شب کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا, نماز شب جو نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں اور وقت پر نہیں پڑھ سکتے وہ نماز شب کو قضا بھی ادا کر سکتے, اور ایسے نوجوانوں کے لیے پروردگار عالم ملائکہ سے کہتا ہے, اے میرے ملائکہ تم یاد رکھنا اس پر میں نے نماز شب کو واجب قرار نہیں دیا تھا لیکن اس نے نماز شب کو ادا کیا. یہ اگر انسان میں جذبہ ہے تو نماز شب ادا کر سکتا ہے قضا کی صورت میں, اور جب کبھی نماز شب پڑھ دیے گا تو اس ایک نمازی کی نماز کو ضرور یاد رکھیے گا. جس وقت حسین نے زینب سے آخری گفتگو کی گئی, حسین اور زینب کی آخری گفتگو کا ایک آخری سقرہ تھا, اے میری بہن اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا ہوں, اے زینب جب تم نماز شب پڑھنا تو مجھے یاد کرنا, 11 محرم کی ڈھلتی رات میں جب زینب نماز شب کے لیے کھڑی ہوئی ناتوانیوں سے زینب اٹھی ہے, خرچ کرولوں پر تیمم کیا ہے, ارے ہتھیوں کے اور آہوں کے سلام پر زینب نے نماز شب کو تمام کیا. زینب نے اس آخری نماز سے جب پڑھا تھا کربلا کے میدان میں تو زینب کو بھائی بہت یاد آیا, بہتے ہوئے آنسوؤں میں زینب نے نماز شب پڑھا تھا. اے میرے دوستوں جب نماز شب پڑھنا تو زینب کو بھی یاد رکھنا, حسین کو بھی یاد رکھنا. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا حميد بحق محمد, يا علي بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين, وذريته الطاهرين يا الله, واسطہ جميع مؤمنين مؤمنات جو دنیا سے گزر کے درجات کو عالی فرما, جو بیمار ہو شفا عنایت فرما, جس بندے مومن نے کل مسجد کے